یقیناً ہمارا اعتقاد تو یہی سارے کے سارے امام خطبے میں مساوی اور برابر ہیں. چنانچہ کبھی صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا ان کی حدیث پڑھی جاتی جس میں معصوم نے کہا کہ ہمارا بڑا ہمارا چھوٹا یہ سب برابر. اور کبھی اس سے زیادہ مشہور یہ فرمان دہرایا جاتا ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. مگر بعض حالات کی وجہ سے کچھ امام زیادہ مشہور ہو گئے اور کچھ کے بارے میں ہمیں تفصیلات جاننے کا موقع نہیں ملا. لیڈے سے سال میں ہمارے پاس دو ہی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ان ائمہ کو یاد کر دیا جائے, ایک ان کی ولادت کی تاریخ اور ایک ان کی شہادت کی. لیکن پورے ویسٹرن کنٹریز میں ایک پرابلم ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نہ تو یہ ممکن ہے کہ روزانہ مجلس ہو, نہ یہ ممکن ہے کہ ہر تاریخ کو خاص اسی دن محفل یا مجلس رکھی جائے. چنانچہ یورپ ہو کے امریکہ ہو کے آسٹریلیا ہفتے میں ایک مجلس ہوتی. اب اگر اس ہفتے میں ایک سے زیادہ معصومین کی تاریخ ولادت یا شہادت آ گئی تو ان کا بھی تذکرہ نہیں ہو پاتا. اس لیے بہت مختصر یا یہ کہہ دیجیے کہ صرف ایک ریمائنڈر یا یاد دہانی کے طور پر شروع کے چار یا پانچ منٹ میں اس لیے لے کہ ایک ایسے امام معصوم ہیں کہ جن کی ولادت بھی اسی رجب کے مہینے میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی اسی رجب کے مہینے میں ہوئی. اچھا, اب دیش یا تاریخوں میں ایک اختلاف تو ہے. چنانچہ ان امام کی ولادت کی تاریخ میں ایک اختلاف ہے. بعض علماء اسے رجب میں نہیں مانتے, لیکن ہندوستان اور پاکستان کی حد تک کیونکہ سرکار ناصر الملت آل اللہ و مقامہ کی تحقیق ہی ہمارے یہاں ایک اسٹینڈرڈ کیلنڈر بنا گئی, تو اس اعتبار سے ولادت اسی مہینے میں. اور پھر یہ جو دعا بھی ابھی میں نے پڑھی, آپ کو دعا بھی یاد دلانا تھی اور اس کو ایک ایویڈنس یا پروف بھی بنانا تھا اپنے اس جملے کے لیے. یہ دعا جو غیبت کے اس پیریڈ میں امام نے اپنے خاص نائب کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی, مفاتیح الجنان میں رجب کے مہینے میں پوری دعا لکھتی. لیکن یہ دعا جو ہے امام زمانہ ہے, یعنی امام زمانہ نے یہ دعا غیبت صغرا میں اپنے نائب کے ذریعے ہم تک پہنچائی. اور دعا یہ ہے, اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب. اے خدا, میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, زمانے کا امام یہ دعا ہم کو پیچ کر رہا ہوں, میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں, بالمولودین فی رجب, اس ماہ رجب میں پیدا ہونے والے جو معصوموں کا واسطہ دے کر آنی. اور پھر خود وضاحت کی نام لے لیا, محمد ابن علی یعنی ہمارے پانچویں امام. نہیں, یہ میں غلط کہہ گیا, آپ نے درست صحیح پڑھا, میں غلط کہہ گیا. یعنی ہمارے نویں امام کے جن کی ولادت 10 رجب ہے اور نیکسٹ سنڈے ٹھیک 10 رجب کی تاریخ ہوگی. لیکن اس کے بعد فرمایا وہ ابن ہوں, وہ نویں امام و ابن ہوں اور ان کے بیٹے علی ابن محمد ابن المنتجب. اب دیکھیں ترجمہ, اللہم انی اسألک بالمولودین فی رجب آنی محمد ابن علی و علی ابن محمد ابن المنتجب. اے خدا, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ماہ رجب کی ان دو معصوم حجتوں کے ذریعے جن میں سے ایک نواں امام ہے اور ایک ان کا بیٹا 10واں امام, اگر دعا میں یہ نام نہ آتے تو کسی بھی مومن سے پوچھ لیجیے, رجب کا مہینہ اور ولادت کا تذکرہ ہو تو ذہن سب سے پہلے مولا کی جانب جاتا مولود کعبہ. لیکن وہی نقطہ جو میں نے اپنی مجلس کے شروع میں بتایا وہی پیغام تو امام دے رہے کہ علی رجب میں پیدا ہوئے ہی تو بچہ بچہ جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے جشن مناتا بھی. مگر علی کا پوتا نواں امام اور ان کا بیٹا ہمارا دسواں امام وہ کیوں مومنین کرام کی توجہ سے نعوذ باللہ محروم کہ ان کی جانب ہمارے ذہن نہیں جاتے. اس لیے رجب کا نام لیا, رجب میں پیدا ہونے والے معصوم کا نام لیا, لیکن مولا کی طرف ہمارے ذہن کو ڈائیورٹ نہیں کیا بلکہ نویں اور دسواں امام کی طرف. تو دسواں امام اور نواں امام دونوں کی ولادت اسی ماہ رجب میں ہوئی, لیکن پھر اس میں دسواں امام ان کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی. اور شہادت کی یہ رات ہے, یہ رات جس میں ہماری یہ مجلس عظام منعقد ہو رہی یہ دسواں امام کی شہادت کی رات. تو بہت مختصر پانچ رجب جو یہاں کے اس وقت کے کیلنڈر کے اعتبار سے منگل کا یا ٹیوسڈے کا دن دسواں امام کی ولادت ہے, اور تین رجب جو کل کا دن ہے اور آج رات لگ چکی ہے یہ دسواں امام کی شہادت کا دن. تو آج غم کی ایک رات ہے, ماتم کی ایک رات ہے, شہادت کی ایک رات ہے, اور اس امام معصوم کی شہادت کی رات ہے. اس امام معصوم کی شہادت کی رات ہے کہ جن کی لائف ہسٹری اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس سے ہمارا بہت ہی گہرا تعلق ہے. میں تشریح میں نہیں جا رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ خاص ٹاپک, لیکن یہ صرف دو چار جملوں کی کمی. اور ان دسویں امام سے ہم لوگوں کا, ہم لوگوں سے مطلب کیا شیعہ نہیں, شیعہ کا تعلق تو ہر امام سے برابر ہوتا ہے, ہم لوگوں سے مطلب ہے غیبت امام کے شیعہ. اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے میری پہلی تقریر میں جو میں نے میلبرن پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں کی 9 جولائی کو, کہ دسواں امام آخری ظاہر امام تھا. 12ویں امام غائب ہوئے لیکن 11ویں بھی تقریباً ساری زندگی غیبت میں رہے. مومنین کرام کے سامنے شیعوں کے سامنے جو آخری امام تھے جن کے بعد شیعوں کا تعلق اور کنیکشن ڈائریکٹ اپنے امام سے کٹ گئے وہ 10ویں تھے. چنانچہ 10ویں کے سامنے ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی یہ تھی کہ چونکہ میں آخری امام, میرے بعد سے لے کر میرے پوتے زمانے کے امام کے ظہور تک شیعہ ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے اور کوئی ایکسس ان کا نہیں ہوگا امامت تک, اس لیے وہ ساری گائیڈ لائن ان کو دے کے جاؤں جس کے بعد تو ان کو گمراہ نہ کر سکے. دسویں امام کی لائف تو میں نے بہت شوق کیا, بس یہ آخری جملے. تو دسویں امام کی اہمیت اس لیے اور زیادہ ہے تو انہیں غیبت, اور غیبت کسے کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ ماہ شعبان میں آئے گی جب زمانے کے امام کے حالات پر دو یا تین میرے لیکچر. مگر غیبت کسے کہتے ہیں, غیبت اسے کہتے ہیں کہ 12 سینچریز تو ابھی گزر گئے اور ایسی 12 سینچریز گزری کہ جس کے اندر مسلمانوں اور مومنوں کو گمراہ اور مس گائڈ کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ نہیں کی گئی. یہ ساری ڈیوٹی یا ریسپانسبلٹی دسویں امام نے اپنے کندھے پر دی کہ ایسے ان لوگوں کو گائیڈنس دے کے چلا جاؤں کہ غیبت میں بھی ان کے لیے پرابلم پیدا نہ ہو. اور بہت ہی شارٹ اس میں سے 1-8 پوائنٹ کی ڈیٹیل کل آ جائے گی صبح کی مجلس میں, اگرچہ اس کا ٹاپک بھی کچھ اور, لیکن 5-7-10 منٹ کو امام کا بیان سنا جا سکتا. ایک چیز کی ڈیٹیل کل آ جائے گی, ایک چیز کو ذرا سا اس لیے آج لینا کہ وہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ, اور تیسری چیز پھر ویٹ کرے کر. تو غیبت کے لیے شیعہ پروٹیکٹ ہو جائے, ان کا عقیدہ ان کا مذہب محفوظ ہو جائے, اس کے لیے تین بہت اہم کام اور بھی بہت ساری چیزیں لیکن بہت ہی سمرائز کر کے شارٹ فارم میں تین چیزیں. نمبر ایک ان کا عقیدہ پریزرو کرنے کے لیے کربلا, آزاداری اور یہ مجالس کا انسٹیٹیوشن. ہر امام نے یہ سارے کام کیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف دسویں امام, لیکن دسویں امام نے ایک اور انداز سے کیا، کربلا، بس اس کی تشریح کل آئے گی صبح کی مجلس میں، بہت وہ بھی بہت مختصر 5-6 منٹ، کہ کربلا یہ وہ ایک ایسا ہمارا سینٹر کہ جب تک کہ شیعت کا ایک کنیکشن کربلا سے رہے گا اس وقت تک نہ شیعت کو کوئی ختم کر سکتا ہے نہ ہمیں کوئی ویک کر سکتا ہے. جس وقت ہم نے کربلا سے اپنے اس کنیکشن کو کمزور کیا ہم مر جائیں. کربلا ہماری رگ حیات ہے، ہماری شہرگ ہے، ہماری زندگی خالی لفاظی نہیں ہے بلکہ 1400 سال کی ہماری تاریخ جو بتا رہی ہے کہ کربلا کی وجہ سے ہم آج تک بچے ہوئے. دسویں امام نے اس کو کتنا زیادہ ایمفیسائز کیا یہ ہر ایک جانتا ہے، لیکن کل ذرا سی تشریح مجھے کرنا ہوگی، آج اس سے زیادہ میں آج کے مجلس کے لیے وقت نہیں دے پا رہا ہوں. دوسری چیز، اجتہاد اور تقلید کے انسٹیٹیوشن کو بہت مضبوط کیا کہ غیبت میں یہی نائب امام ہے جو لوگوں کو اس طرح سے جس طرح وضو نہ ہو تو تیمم کرو پروٹیکٹ کرے گا. اجتہاد اور تقلید کا انسٹیٹیوشن بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے، لیکن آج نہیں. اور تیسری چیز، جیسے ایک امام حد تل امکان یہ کوشش کی کہ جتنا ہو سکے شیعوں کے پاس ریٹن فارم میں لٹریچر زیادہ سے زیادہ ہو، اور جتنی انکمپلیٹ چیزیں ہیں ان کو جتنا زیادہ ہو سکے میں کمپلیٹ کرا دوں. آج یہ بات بچے نہیں سمجھیں، لیکن 1400-1300 سال پہلے عالم اسلام میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، ہر چیز زبانی چلتی تھی. لیکن دسواں امام یہ دیکھ رہا کہ مسئلہ ایک جنریشن اور دو جنریشن کا نہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ریٹن فارم میں ایک ڈاکومنٹ کے طور پر شیعت کی تمام نالج کو جمع کرا دیا جائے. چنانچہ آپ کو مسلسل ایسے واقعات ملیں گے کہ اپنے صحابی سے پوچھتے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا، یہ میں کہتا ہوں تم لوگ اسے لکھ کر کمپائل کر کے مجھے چیک کیوں نہیں کراتے ہو. دیکھیں آج کے زمانے میں یہ چیز سمجھنا بھی مشکل اور اس کی کوئی امپورٹنس بھی آپ کے سامنے نہیں آئے گی، لیکن 1400 سال 1300 سال 1200 سال پہلے تو دسویں امام زیادہ سے زیادہ کتابیں اپنے صحابیوں سے لکھوائیں. کتاب اجتہاد و تقلید کا سسٹم کربلا، تین وہ بہت مین گائیڈنس تھی جو ہم کو دے دی گئی غیبت کے لیے. اس میں سے جو آخری چیز تھی کتاب بک، اس کے ریفرنس سے مجھے تھوڑی سی بات کرنا، اور اسلام اور سائنس کے ٹاپک پر 5-6 دن 2-3 مرتبہ اس چیز کا تذکرہ ہوا تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. شیعہ علماء، اصحاب امام، ان سب کو مجبور کر کے ان سے بکس لکھوائی جا رہی، مگر دشمنان اہل بیت ان کی حد تل امکان یہ کوشش کہ شیعہ بھی ختم ہو جائے اس کا لٹریچر بھی. چنانچہ امام نے اپنے ماننے والوں کو کتاب کی حفاظت کا بھی پیغام دیا. ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں تو ایک جنریشن پہلے تک کاغذ، لکھی ہوئی چیز اور کتاب کی بڑی رسپت و بہت احترام تھا، یہ عزت دی جاتی تھی کہ ذرا زمین پہ کوئی کاغذ پڑا نظر آیا انسان چن کے اسے اٹھا لیتا تھا. 1400-1300-1200 سال پہلے جب کتابیں جلائی جا رہی حتا قرآن تک کو نظر آتش کیا گیا اور مولا کے کمپائل کیے ہوئے قرآن کو یہ کہہ کر رجسٹ کر دیا گیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جب کلام امام کسی کے گھر میں کوئی کتاب نکل آؤ جس میں امام سے کوئی حدیث لکھی، یہ بہت بڑا جرم. تھوڑا بہت 63 سے 78 تک ایران کا یہ ماحول رہ چکا کہ اگر کسی کے پاس امام خمینی رضوان اللہ علیہ خالی وضو اور غسل کے مسائل کی کتاب نکل آئے تو اسے فوراً یا ہینگ کر دیا جاتا یا سالات کی جیل میں ساری زندگی کے لیے قید کر دیا جاتا ہے. ہمارے کتنے زائرین پکڑے گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کتنی خطرناک چیز اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. پہلے زمانے میں ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ سے زیارت کے لیے لوگ بائی روڈ جاتے تھے. اب عراق جا رہے ہیں, کربلا میں جا کے دعائیں پڑھنا ہے, مسائل کی کتاب وہ ایران سے ہو کے گزریں گے, پتہ ہی نہیں کہ کتنی خطرناک چیز. کتنے ہی ایسے ظاہر پکڑے گئے. لیکن اصل میں یہ ٹریجڈی دسویں امام کے زمانے میں تھی. چنانچہ دسویں امام نے خود اپنی زندگی میں بھی کہا کہ کتابیں لے کے اسلامی دنیا میں پھیل جائے. اب ایک بات بتائیے, بس یہ آخری بات ہے جس سے میں اپنے ٹاپک پر آ گیا, کہ جب ایک آدمی 1400 سال پہلے کے زمانے میں نہ فون ہے, نہ ٹیلس ہے, نہ فیکس ہے, یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ نہیں, اسے ظالم بادشاہ سے بھاگنا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیپیٹل سٹی سے جتنا دور جا سکتا ہے وہ جائے گا. اس وقت مسلمان یورپ پہنچ چکے تھے. اٹلی جس کا ایک حصہ ہے سسلی, وہاں پہ اسلامک گورنمنٹ, ایسٹرن یورپ کا مسلمان فوجی تھی, اور اسپین, پرتگال اور ساؤتھ فرانس کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی. اور یہ جو اسپین اور سسلی کی دو گورنمنٹ تھی یہ سینٹرل گورنمنٹ سے الگ تھی, یعنی جو ایک مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا پہ تھی یہ اس کو نہیں مانتے, یہ آزاد تھے, انڈیپینڈنٹ. ایک ملک کا مجرم جب وہاں سے بھاگے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ ایسے ملک میں جائے گا کہ جو اپنا ایک الگ سسٹم رکھتا ہو. چنانچہ معصومین کی حدیثوں والی کتاب لے کر ایک بڑی تعداد میں شیعہ کا مائگریشن ہوا ٹوارڈ سسلی اینڈ اسپین. یہ کتابیں وہاں پہنچی, اور پھر جب اٹلی میں موجود ویٹیکن نے پوپ کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف کروسیڈ شروع کی, اور دوسری جانب فرڈیننڈ اور ایزابیلا نے اسپین میں اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا, تو جتنے بھی بکس ہیں یہ سب آ گئی کرسچنز کے ہاتھ. اور ان میں سے بہت ساری کتابیں وہ تھیں جن کو اس وقت کے پوپ نے پڑھنا حرام قرار دیا تھا, کیونکہ سائنس اور نالج کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے کرسچینٹی. وہ کسی لکھی ہوئی چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں. چنانچہ بہت ساری چیزیں تو ایسی جو ان بادشاہوں کی لائبریریز میں یا خزانوں میں پہنچ کے اسٹک ہو جو کروسیڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور اسلامی سلطنت کو تباہ کرنے کے بعد لوٹ مار کا سامان لے کے واپس گئے. سونا ان کے کام کا تھا, چاندی ان کے کام کا تھا, ہیرے جواہرات ان کے کام کے تھے, بک ان کے اعتبار سے بیکار تھی, اس کو ڈال دیا گیا. اور کچھ بکس ایسی جو بعض کرسچنز کے ہاتھ لگ گئی اور انہوں نے اسے پریزرو کیا, اور پریزرو کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کی ساری ریسرچ کو اپنی ریسرچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. فراڈ اور چیٹنگ, جس میں آج مسلمانوں کو بدنام کیا جا چکا, یہ کرسچنز کی اس تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ جو 14, 15 اور 16 سینچری کی ہسٹری. مثلا انسانی باڈی میں بلڈ کا سرکولیشن, کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ ولیم ہاروے نے پیش کیا, لیکن آج ہر پڑھا لکھا انسان جانتا, ابن النفیس اسپین کا وہ سرجن تھا جس نے پہلی بار یہ تھیوری پیش کی, اور اس کی بک ولیم ہاروے کی لائبریری میں ملی, اور اس بک کے اوپر ولیم ہاروے کے اپنے نوٹس ملے, اور اس کے اندر یہ پوری تھیوری, یہ پورا نظریہ موجود. نظریہ مسلمان سائنٹسٹ کا اپنے نام سے اس طرح پیش کیا گیا کہ آج آپ انٹرنیٹ کی کسی سائٹ پر جائیے, دنیا کی کسی لائبریری سے کانٹیکٹ کیجیے, کسی انسائکلوپیڈیا کو اٹھا کے دیکھیے, ہر جگہ یہ لکھا نظر آئے گا. انسانی باڈی میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, پہلا سائنٹسٹ ولیم ہاروے تھا، جبکہ ابن النفیس کی کتاب باقاعدہ یو این اے کی ایک آرگنائزیشن یونیسکو نے چھاپ دی ہے، وہ جو ایک ورلڈ ہیریٹیج کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے طرح، اس کے باوجود یہ ایک ایگزامپل نہیں، یہ سائنس کی ایک مثال. اٹلی کے مشہور پوئٹ ڈانٹے ڈیوائن کامیڈی لکھی اور پورا پیغمبر کا معراج کا سفر اس میں کوٹ کر دیا اپنے نام سے، اور سارے وہی سینز ہیں کہ جو حدیث کے اندر 1400 سال پہلے موجود ہیں. اور ابو القاسم الزہراوی، اب دیکھیے یہ بھی ایک ٹریجڈی کہ یہ بک بھی یونیسکو نے چھاپی، کیونکہ وہی جو پرانی کتابیں ہیں اس کو دوبارہ چھاپنا، اور جدید میڈیکل سائنس کا جو سب سے اہم حصہ ہے سرجری، مور اور لیس جتنے بھی سرجیکل انسٹرومنٹ، ان سب کی ڈائیگرام اس کے اندر ہے کہ میں ان انسٹرومنٹ کو سرجری میں استعمال کرتا ہوں. اور بار بار کہا جاتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں سرجری تو کرسچنز لے کر آئے، مسلمانوں کے پاس تو وہی، اب یہ بچے نہیں سمجھیں گے لیکن آپ لوگ سمجھ جائیں گے، سوائے خمیرہ گاؤں زبان امبری کے اور کچھ تھا ہی نہیں. تو یہی بار بار کہا جاتا ہے کشتے کھلاتے تھے اور خمیرے کھلاتے تھے. وہ بک موجود ہے اور چھپ بھی چکی، یہ وہی اسپین کی کتاب. میں اس وقت اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ آخر آج سے چند سال پہلے جب اسٹراس برگ 23 ایتھس سائنٹسٹ جمع ہوئے تو انہیں معصومین کی وہ حدیثیں کیسے مل گئی جو ہمارے مراجع اور مستحدین کو بھی نہیں ملی. وہ ایسے ملی کہ انہوں نے جو ریسرچ کی، اور میں اس وقت بھی آپ کو بتا دوں صرف اس لیے کہ شاید کسی مسلمان نوجوان کو کبھی شوق پیدا ہو جائے، اس وقت برلن کی جو لائبریری اور اس کے علاوہ جرمنی اور فرانس کی لائبریریز، اس کے اندر مور دین 50,000 ہاتھ سے لکھی ہوئی وہ بکس موجود جو ساری اسلامی دنیا سے لی اور اس پیریڈ، لیکن نہ اسے کوئی پڑھنے والا ہے، نہ اسے کوئی کمپائل کرنے والا ہے، نہ اسے کوئی پبلش کرنے والا. اس وقت مور دین 50,000 کتنا بڑا ٹریجر ہے اس نالج کا جو معصومین نے کچھ شیعوں کو دیا اور کچھ عام مسلمانوں کو، آج بھی یہ موجود ہے. اور اسی میں سے معصومین کا پیریڈ تو نہیں، اس کے بعد کے پیریڈ کی ایک چیز ابھی آتی جو اس وقت بھی برلن کی لائبریری میں ہے. جرمنی اور فرانس یہ دو ملک وہ تھے جو کروسیس میں سب سے آگے آگے تھے، چنانچہ جب لوٹ مار کر کے کتابیں لے کر آئے تو سب سے زیادہ یہاں پہ جمع. پہلا بڑا پرابلم تو یہ کہ مسلمانوں کو کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں رہا کتابیں پڑھنے سے، جو تھوڑا بہت شوق تھا اس کی لکیا بھی ڈوب گئی کہ جب سے یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن آیا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت دنیا کی کامن لینگویج انگلش اس طرح بن گئی کہ فرینچ اور جرمن لائبریریز کے اندر ہمارا جو لٹریچر موجود اس کی اگر کوئی انکمپلیٹ لسٹ یا کیٹلاگ چھپتا بھی تو وہ یا جرمن لینگویج میں ہوتا ہے یا فرینچ میں. ابھی بھی مور دین 50,000. اور میں پھر آخری بار یہ جملہ کہہ دوں اور اپنے ٹاپک پر آ جاؤں. یہ ٹاپک شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ بات 3 دفعہ آئی تھی کہ اسٹراس برگ کے سائنٹسٹ نے وہ حدیثیں ڈھونڈ کے نکالی، تو ذرا اس کی ڈیٹیل تھی. ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دوں کہ عجیب بات یہ کہ یہ ساری انفارمیشن جو آ رہی یہ یونیسکو کے تھرو آ رہی ہے، کسی مسلمان کے ذریعے نہیں. کیونکہ وہ جو آج کل دنیا کو ایک شوق ہوا کہ پرانی چیزوں کو پرزرو کرنا اور یہ ورلڈ ہیریٹیج اور یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے چیزیں کھل کے آ رہی ہیں. تو نام آ جاتے ہیں بکس کے، ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ وہ کس سن میں لکھی گئی، لیکن باقی اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آتے. ایک ایگزامپل یہ بنی اسٹراس برگ کی اور کچھ ایگزامپل ہمارے سامنے کبھی کبھار کسی فرینچ یا جرمن سائنٹسٹ کے تھیسس میں آ جاتی ہے، جس میں اس نے ان لائبریریوں سے ان کے ریفرنس سیکشن سے کنسلٹ کیا ہوتا. لیکن پھر وہی بات کہ جو کہ دنیا پہ اس وقت امریکہ اور انگلش زبان اس طرح چھا گئی کہ ہمارے سامنے فرینچ اور جرمن اسکالرس کی بھی یہ تحقیقات نہیں آتی ہے، مگر اس میں بہت بڑا کلیکشن ان کتابوں کا جو دسویں امام اور پھر تھوڑی بہت کتابیں گیارہویں امام نے اپنے شیعوں کو لکھوائی اور ان کتابوں کو پریزرو کرنے کے لیے ان کو مائگریشن کا آرڈر دیا اور یہ شیعہ اسلامی دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں گئے. اب ایک بالکل کامن سینس اور نیچرل بات کہ آدمی جب اپنی کنٹری چھوڑتا تو پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی کہ جہاں میری اپنی کنٹری جیسے حالات ہوں وہ انوائرمنٹ ہو وہاں جاؤں پروٹیکشن اور سیفٹی مجھے وہی ملے جو دوسرے ملک کی اور انوائرمنٹ اور حالات وہ مجھے مل جائیں جو میرے ملک کے. اسلامی دنیا سے لوگ نکلے یورپ کے کرسچنز کے مقابلے میں یورپ میں جو دو چھوٹی چھوٹی اسلامی دنیا ہے وہ ان کو سوٹ کر گئے. لیکن بہت سارے ہمارے اپنے ینگسٹر یہ ڈونٹ بلیو, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی وائٹ اسکن کا سائنٹسٹ ہو وہ فراڈ کر, کوئی گورا وہ چیٹنگ کر. نہیں بھائی, یہ لوگ بڑے آنےسٹ ہوتے ہیں, جو جس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو دیتے ہیں. ہمارے سامنے ایک نہیں کتنی ایگزامپل ایسی مگر ان کی یہ حالت. اور یاد رکھیں کہ اسلام سے الرجک ہونے کا نتیجہ یہ کہ عام طور پر جو ایلیگیشن مسلمان علماء پہ لگایا جاتا کہ جی یہ لوگ وداؤٹ اینی سائنٹیفک ایویڈینس آف پروف ایک بات کہتے ہیں اور اپنی بات پہ جم جاتے ہیں, کہ جو مسلمانوں ہماری بات. جب اسلام کی بات آ جاتی تو جتنے آپ کو یہ سائنٹسٹ ضدی اور ہر دھرم نظر آئیں گے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک اصول بنا دیا کہ ہماری عقل اور لاجک کہہ رہی ہو کہ مسلمان کی بات صحیح ہو لیکن نہیں ماننا. اس کی ایک بہت ہی بیسک ایگزامپل ڈارون کی ایولیشن کی تھیوری, نظریہ ارتقاء. یا ڈارون نے ایولیشن کے بارے میں جو کہا, کل ہم زیادہ تر آسمان پہ اور ہوا پہ اڑتے رہے تو آج ہم اتر کے زمین پہ آ رہے ہیں. ڈارون کا نظریہ تھیوری ایولیشن کی, لیکن بہت ہی ڈرائی چیز ہے, لیکن ٹاپک ایسا ہے تو یہ چیز بتانا پڑے. پہلے تو ویسے ہی انفارمیشن کے لیے چھوٹی سی بات کہہ دوں, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ آپ کو کسی بھی اچھی انسائکلوپیڈیا میں اس کی ڈیٹیل مل جائے گی. اور اگر آپ کبھی برٹش میوزیم کا وزٹ کریں تو وہاں بھی یہ واقعہ جو ہے موجود ہے ان کے ریکارڈ میں. کیا ہے وہ واقعہ؟ کہ ڈارون کی ایولیشن کی تھیوری یہ ہر اس آدمی کو بہت سوٹ کر رہی ہے جو اینٹی ریلیجن ہے اور جو اینٹی اللہ. اس لیے نہیں کہ ڈارون نے کہا ہے کہ ہم بندر کی اولاد, کچھ لوگوں کو اس لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ کتنا اچھا ہمارا دادا بنایا ڈارون نے وہ اپنی جگہ, لیکن ڈارون کی تھیوری کو اگر مان لیں تو جو سب سے بیسک کنسپٹ ہے کہ انسان کی کریشن بائی دا کمانڈ آف اللہ ہوئی, وہ نظریہ غلط ہو جاتا. تو یہ تھیوری سائنٹسٹ کو اس لیے بہت اچھی لگ رہی کہ اس تھیوری سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو یا آدمی کو پیدا نہیں کیا. اور اب اس تھیوری کو ان کو کسی طرح سے ثابت کرنا ہے اور پروف کرنا, کیونکہ یہ تھیوری ثابت ہو گئی تو اس کائنات یا یونیورس میں سے اللہ ختم ہو جائے, اور اگر اللہ چلا گیا تو سارے ریلیجن چلے گئے. اور اس کے لیے وہ لوگ اتنا زیادہ ان سائنٹیفک اپروچ انہوں نے اختیار کر دی کہ مثلا انسان کے بدن میں اپینڈکس, اسے ایولیوشن سے ملایا تھا ڈارون نے اور کہا تھا کہ جب انسان جانور تھا تو اس کی ضرورت تھی, اب کیونکہ انسان بندر سے آدمی بن گیا اس کی ضرورت نہیں رہی. چنانچہ اسے بالکل بیکار آرگن مانا جاتا تھا ہیومن باڈی کا, اور بہت سے ڈاکٹرز تو ویسے ہی ایڈوائز کرتے تھے کہ نکال پھینکیے اسے, بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں کہ کبھی اس میں درد ہو. اپینڈکس کا پین تو بہت زیادہ ہوتا ہے ابھی سے کاٹ دی. آج ان کو اپنی غلطی ماننا پڑی اور یہ انسانی باڈی کا ایک انتہائی اہم آرگن بن گیا. پتا چلا کہ ساری بندر بازی اور بکواس سلینگ لینگویج استعمال کر گیا, اس لیے کہ وہ لوگ بھی تو ایسی ہی بات کر رہے ہیں. آج پتا چلا کہ یہ جو آرگن اس کا کوئی تعلق بندر سے نہیں اور اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ یہ اب بیکار چیز ہو گئی. لیکن وہ ایک الگ بات ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک چلے جاتے ہیں ایک غلط تھیوری کی وجہ سے, صرف اس لیے کہ اسلام اور اللہ کو مائنس کرنا. 1911 اب ڈارون کی تھیوری ہر پڑھا لکھا آدمی مختصراً تو جانتا. ڈارون نے کہا کہ کوئی اللہ نہیں, بلکہ یہاں اس دنیا پہ لائف شروع ہوئی اور اس کے بعد وہ مختلف اسٹیجز سے گزری, چینج ہوتی رہی اور پھر وہ بندر تک بنی اور بندر سے پھر انسان بنا. چنانچہ انسان بھی ڈائریکٹ کس شکل میں نہیں بنا, بلکہ پہلے وہ ایک ایسا انسان تھا جو ہاف بندر ہاف انسان تھا, پھر گریجولی چینج ہوتے ہوتے آج ایسا انسان بن گیا. اب یہ جو تھیوری, اس کے لیے ایک بہت بڑا ہمارا کوشچن ہوتا کہ پھر یہ بتاؤ کہ بٹوین بندر اور بٹوین انسان, یعنی ہے ڈارون بٹوین بندر اینڈ بٹوین یو, جو وہ بیچ والا انسان ہے نا, جو آدھا بندر اور آدھا انسان ہے, وہ کہاں. اب ڈھونڈے جاتے ہیں ایسے فوسل, اب ڈھونڈے جاتے ہیں ایسے اسکلیٹن, اب ڈھونڈے جاتے ہیں ایسے اسکل اور کھوپڑیاں کہ جو ذرا بندر ذرا انسان سے ملتی جلتی. اور پروف کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ ہمیں فلاں علاقے میں ڈھانچا ہے کہ اسکلیٹن مل گیا, یہ بندر اور آدمی کے بیچ والی چیز. 1911 باقاعدہ 40 ایئرس تک یہ چیٹنگ دنیا کی آنکھوں کے سامنے برٹش میوزیم میں ہوتی رہی. اگر کچھ چھپتی ہیں اس کے اندر وہ لوگ اس کو نہیں لکھتے, لیکن اگر آپ وہاں جا کر ان کا اوریجنل ریکارڈ مانگے وہ دکھانے کے مجبور ہیں اور اس میں ہی لکھا. اگر کبھی کبھار تو وہ اتنی بھی اکتی کرتے کہ اس اوریجنل ریکارڈ میں بھی تبدیلی کر دیتے, لیکن وہ ٹاپک اسلام اور سائنس کا نہیں ہے, وہ ٹاپک اہل البیت کا. 1958 یہ تو میں خود بھی اس بات کو گواہ, لندن ٹائمس اس کے اندر وہ خبر چھپی کہ ترکی اور رشیا کے بارڈر پر وہ حضرت نوح کی کشتی کا ایک حصہ مل گیا. اور یہ نہیں کشتی تو نہیں, کشتی کے اندر وہ ایک تختی ملی ہے کہ جس پر پنجتن کے نام تھے. لیکن آج آپ جائیے لندن ٹائمس کے آفس, ان کی لائبریری, ان کے پاس فرسٹ ایڈیشن سے لے کے آج تک کا ہر ایڈیشن, صرف ایک اخبار ان کے یہاں مسنگ ہے وہ 1958 کا, جبکہ 100 سال سے زیادہ پرانے اخبار ان کے پاس موجود. وہ کہتے ہیں میں پتا نہیں کیسے ہو گیا, یہ ایک مسنگ ہے ہمارے پاس 100 سال سے لے کے آج تک. اور 58 وہ زمانہ تھا کہ چاہے انڈیا اور پاکستان میں اتنی ترقی نہ ہو, لیکن یورپ کے اندر اور اسپیشلی یو کے میں ریکارڈ کو پرزرو کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا. مگر یہ اونلی ون میگزین ہے ان کے 100 ایئرس کے ریکارڈ میں جو مسنگ. لیکن خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے جو میڈول میں کے حوالے سے بات ہوگی. اب 1911 میں کیا برٹش میوزیم میں فراڈ ہوا؟ ہوا یہ کہ کسی سائنٹسٹ نے ایک اسکل ڈھونڈ نکالا دنیا کے کسی علاقے سے کہ جس کے اندر جو کھوپڑی کی ہڈیاں تھیں وہ سب انسان جیسی, لیکن اس کے اندر جو دانت وغیرہ تھے اور جو اس کا نکلا جبڑا تھا یہ بالکل بندر جیسا تھا. چنانچہ غالباً اسے فلٹ مین کہتے ہیں, انسان اور بندر کے بیچ کی چیز. اس میں مجھے اتنا یقین نہیں ہے, اس لیے کہ یہ انگریزی اصطلاحات مشکل ہے یاد کرنا, وہ ڈھونڈ کے نکالے. تو اتنا بڑا ثبوت بن گئے کہ ڈارون کی تھیوری بالکل ثابت ہو گئی. اور 1911 اسے لا کے برٹش میوزیم میں نمائش کے طور پہ رکھا گیا, ڈسپلے پہ آ گیا ہوں. اور یہ کہا گیا کہ اب یہ 10 لاکھ یعنی 1 ملین سال پہلے کا آدمی جو بندر اور آدمی کے درمیان کا, اور واقعاً جب اس کی وہ کھوپڑی رکھی تھی تو جو باہر کی ہڈیاں تھیں وہ سب انسان کی تھی, جو اندر کی ہڈیاں تھیں جس میں دانت لگتے ہیں اور جبڑا یہ بندر کی تھی. اور ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ 1 ملین سال پرانی. اب ہم تو کبھی کس سے کیا سوال ان سے کریں کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے 1 ملین سال پرانی؟ ہم سائنٹسٹ سے ہم نے کہہ دیا 42 ایئر وہ برٹش میوزیم کے ڈسپلے میں اس شوکیس میں رکھی رہی. یہاں تک پھر اس ٹیکنالوجی نے ترقی کی, ریڈیو کاربن ڈیٹنگ جسے کہتے ہیں, جس میں کاربن کی مدد سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کون سی چیز کتنی پرانی ہے, 100 سال 1000 سال 5000 سال. یہ چونکہ وہ زمانہ تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان انڈیپینڈنس کے بعد اپنے پرابلم میں الجھے ہوئے تھے, پتا چلا کہ اتنا بڑا فراڈ اور چیٹنگ کیا گیا. جیسے یہ ریڈیو کاربن کی ٹیکنیک, اس کو جب استعمال کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انسانی ہڈیاں, یہ صرف 150 سال پرانے آدمی کی, اور جس کو بندر کی ہڈی کہہ رہے وہ صرف 60 سال پرانے کی, اور اسے ایک آرٹیفیشل طریقے سے ایک دوسرے سے اس طرح فٹ کیا گیا کہ دیکھنے میں ایک ہی آدمی کی ہڈیاں لگ رہی ہیں. چنانچہ اتنا, جسے انگریزی میں غالباً امبریسمنٹ کہیں, وہ برٹش میوزیم والوں کو ہوا کہ فوری طور پہ اس کو ڈسپلے سے ہٹایا گیا, اور جتنا بھی ان کی ہسٹری کی بکس چھپتی ہیں برٹش میوزیم کی ہسٹری, اس میں اس واقعے کو غائب کیا گیا. لیکن اگر آپ کہیں وہاں جا کے کہ مجھے ریکارڈ چاہیے کہ کون سی چیز کب تک ڈسپلے کر رہی, وہاں مجبور ہے وہ بتائیں. لیکن یہ سارا فراڈ کس چیز کا تھا؟ یہ ڈارون کی اس تھیوری کا تھا. اب وہ تھیوری کیا ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے, اس کے ریلیٹڈ ایک آخری بات سنیے, پھر دیکھیے اسلام کیا کہتا. اب آئیے یہ بات مزید واضح کرنے کے لیے کہ فراڈ اور چیٹنگ آج کے سائنٹسٹ کسی سے کم نہیں. میں اسی بات کو ایک اور اینگل سے بتاؤں. ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے, 19th سینچری کا مڈ ہے, دو سائنٹسٹ اپنی تھیوریز پیش کرتے ہیں کہ انسان کی کریشن کیسے ہوئی. اصل سوال یہ کہ انسان کی کریشن کیسے ہوئی. دو سائنٹسٹ ایک ہی ٹائم پیریڈ, اور دونوں کا تعلق دنیا کی دو بہت بڑی بڑی حکومتوں سے, جیسے آج سے 20 سال پہلے امریکہ اور رشیا. مگر ایک کی تھیوری کو فوراً قبول کیا گیا جبکہ اس کے ساتھ کوئی بھی آج تک سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ملا, اور دوسرے کی تھیوری کو فوری طور پر چھپا دیا گیا. پھر کچھ کتابوں میں اس کا ذکر آیا لیکن بہت ہی سرسری طور پر, جبکہ وہ تھیوری سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ تھی. اور سپورٹ ڈکشنری میں سائنس کی ڈیفینیشن دیکھی, انہوں نے سائنس کی ڈیفینیشن یہ لکھی کہ کوئی بھی ایسی تھیوری جو ایویڈنس کے ساتھ ہے اس کا نام ہے سائنس. مگر انہیں سائنٹسٹ کتنا بڑا اس وقت ظلم کیا دنیا کے ساتھ, اگرچہ وہ دوسری تھیوری آج کی بہت اہم تھیوری بن گئی, حالات نے بنا دیا. اب وہ کیا ایک کوشچن, کیا کوشچن, انسان کیسے کریٹ ہوا, زمین کیسے بنی اس کا جواب کل آیا, آسمان کیسے بنے اس کا جواب کل آیا, انسان کی کریشن. ایک تھیوری ڈارون پیش کرتا ہے کیمبرج کے کرائسٹ کالج کا پروفیسر, لیکن جس کے پاس بایولوجی کی پہلے سے کوئی نالج نہیں تھی. بحری جہاز سے اس نے ملازمت کی اور افریقہ کے کئی چکر لگانے کا اسے موقع ملا, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم سوئس کینال نہیں بنی تھی, جس سے انڈیا یا انڈونیشیا یا آسٹریلیا جانا ہوتا تھا وہ بھی افریقہ کے قریب سے گزرتا, اور خود افریقہ بھی اس زمانے اور آج کل نیچرل ریسورسز کے اعتبار سے بھی اور غلاموں کے اعتبار سے, تو اس نے کچھ اپنی طرف سے بے سکے اندازے لگائے اور اس کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا ایولیشن. وہ کیا تھا, خود آپ نے سن لیا اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان گریجولی دنیا کی چیزوں نے ترقی کی. پہلے پانی میں ایک مخلوق پیدا ہو, تو نیکسٹ اسٹیج آیا وہ چینج ہوئی, اور پھر اس کے بعد ریپٹائلز پیدا ہوئے, اور اس سے پہلے وہ ایمفیبیا پیدا ہوئے جو آدھی زندگی پانی میں رہتے آدھی زندگی خشکی میں, پھر خشکی کے ریپٹائل آئے, اور اس کے بعد پھر ورٹیبریٹ آیا, میمالز آیا, اور آخر میں بندر آیا, اور آخر میں انسان. بہت ہی بڑی بات ہے, لیکن اب میں اس کو لا رہا ہوں اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ تو شاید کچھ انٹرسٹ بیٹھا ہو. یہ ایک نظر یہ, اسی زمانے میں 1853 آسٹریا کے ایک پادری بہت ہی مشہور ہے, اس کا نام مینڈل, دوسرا نظریہ پیش کیا. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک جانور چینج ہو کے دوسرا جانور بن جائے. جو اس نے کہا جین, جین. اب آج کل جینیٹک انجینئرنگ اتنی ضروری بن کر رہ گئی ہے دنیا کے لیے کہ اس کی تھیوری کو لینا پڑا. اس نے کہا کہ جینیٹک پرابلم, تھا, یعنی بہرحال مسلمان نہیں تھا لیکن احساس نہیں تھا اللہ کو مانتا. اس نے باقاعدہ پروف کیا, اس کے جو ایکسپیریمنٹ لکھے کہ مٹر کے دانوں کو ملایا کراس بریڈنگ کی, مرغا اور مرغی میں مختلف انداز سے کراس بریڈنگ کی, ایک جنریشن کی خصوصیت دوسری جنریشن میں چھپ گئی تو تیسری میں آ گئی. اس بہت لمبی چوڑی بات, کہاں تک آپ سنیں گے؟ ایک حد ہوتی ہے مومنین کرام کے صبر کی بھی, میں بہت مختصر کر دوں. نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی تھیوری یہ کہ دنیا کا ہر جاندار جین سے مل کے بنا, اور جینس کے اندر خود بخود یہ آٹومیٹک کوئی چینج نہیں آ سکتی. 23 کروموسومز ہیں تو وہی رہیں, ایکس کروموسوم ہیں وہ ایکس ہی رہیں. ہاں باہر سے ہم چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں, لیکن خود بخود 100 سال 500 سال 1000 سال چھوڑیے, 1 بلین سال بھی اگر جین بنے رہے اس میں کوئی چینج پاسبل نہیں, اور اس نے پروف کیا. ہاں جینس کے اندر چینج ممکن ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی آدمی آ کے چینج کرے, اور اسی پہ آج کی جینیٹک انجینئرنگ چل رہی ہے. اتفاق سے میرے ایک بہت ہی گہرے دوست انگلینڈ میں جینیٹک انجینئرنگ میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی 5 سال پہلے, تو بہت ساری باتیں ان سے ڈسکس کرنے کا موقع ملا. رضیہ سوسائٹی کے مومنین جانتے ہیں انجمن غمخارہ نے عباس کو, اس کے بہت ہی ایکٹو ممبرس میں سے ایک تھے, پی ایچ ڈی کیے, کافی بات ان سے ڈسکس ہوئی. تو یہ ایسے ہی میں اپنی طرف سے نہیں بلا رہا ہوں. اچھا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ڈارون کہتا ہے کہ ہر اسپیشیز یا ہر چیز چینج ہو کے دوسری چیز بن جاتی ہے. چنانچہ مینڈک مینڈک سے کچوے, کچوے سے مگرمچھ, مگرمچھ سے پھر رپٹائلز, اور اس کے بعد پھر بندر, پھر انسان. خود بخود یہ چینج جو ہے یہ نیچرل ہوتی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے مینڈ, اور ایک ہی ٹائم پر دونوں کی بات ہے, اور وہ اپنے پاس ایکسپیریمنٹ دکھا کے بتا رہا ہے کہ اپنی بات ثابت کر رہا ہے. ڈارون کے پاس کوئی پروف نہیں ہے سوائے ایک گیس اور ایک نظریے. مینڈل کی بات اگر مان لیں تو اس میں خرابی ہی آتی ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جینیٹک چینج کس نے کی, کسی نے کی ہے, اور کسی کا نظر اور اللہ خود بخود آ گئے. چنانچہ مینڈل کے نظریے کو پہلے اب اس کو ریفیوز بھی نہیں کر سکتے, کہا کہ ہاں آسمان کے اندر کوئی ایسا ایکسپلوژن ہوا یا کوئی ریڈیو ایکٹیو ریز آسمان کے اندر سے زمین پہ گری, جس کی وجہ سے بندر کے جین میں چینج ہو گئے, وہ انسان بن گئے. یہ سائنسدان کہہ رہے, نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی دلیل, نہ کوئی ہسٹری, نہ کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹ, مگر صرف اس لیے کہ اللہ کو مائنس کرنا. کہ مینڈل کی بات مان لے, بات ختم. ٹھیک ہے بندر کے جینز ہوں گے, اس میں اگر چینج کرو تو وہ آدمی بن جائے, لیکن چینج کرنے والا چاہیے نا بیچ میں, اور جہاں چینج کرنے والے کا لگ جائے اور ختم. بس ہم نے دیکھا آج اس وقت 1215 کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ 100 سال تک سائنٹسٹ نے ایسی تھیوری کو کیسے مانا جس کا کوئی ایویڈنس اور کوئی پروف نہیں. یہ تو سائنس نہیں ہے. جیسے انگریزی میں ایک بہت کامن ایڈیم ہے کہ دس از ناٹ کرکٹ, جب کوئی آدمی ذرا کوئی زیادتی کرے یا غلط کام کرے تو یہ سائنس نہیں, مگر اس لیے مانا کہ سائنسدان کو اللہ نہیں مانتا. اب آئیے ذرا ہم دیکھیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا. یہ نظریہ تو ہمارے سامنے مینڈل کا ہے کہ جینز, ہر دنیا کا ہر جاندار جینز سے بنا, جینز کے اندر آٹومیٹک کوئی چینج نہیں آتی. ایک جینس کو چینج کر کے آپ دوسرے جینس میں بنا کر دوسری چیز بنا سکتے ہیں, لیکن بیچ میں ایک آدمی یا ایک ایسی ہستی چاہیے کہ جو چینج کرنے والی ہے. اب آئیے اسلام کا نظریہ. اسلام اس حوالے سے سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے پیش کی وہ یہ کہ سنو ہے انسانوں, تم پہلے تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ اس پوری یونیورس میں اکیلے تم ہی انسان ہو, اور کہیں اور کوئی اور کسی قسم کا کوئی کریٹر یا مخلوق نہیں. کیا غلط, ایسا نہیں. قرآن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, جو دو جگہ پہلے آ چکی ہے بات, کہ ذرا سا انڈائریکٹ وے میں بات کرنا پڑتی ہے. چنانچہ ایک آیت, وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالدَّابَّةُ, عربی میں دابا کہتے ہیں، ہر اس مخلوق کو جو روح رکھتی ہو اور موونگ ہو، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، زمین و آسمان میں موجود ہر کریئیٹر، لیکن ہر مخلوق، لیکن وہ دابا، اور جو آسمان میں حرکت کرنے والی زی روح مخلوق، روح ہے جس کے بعد صرف اس کو دابا کہتے ہیں عربی میں، جس کے بعد روح نہ ہو اس کو دابا نہیں کہتے. ایون نباتات یعنی پلانٹس کو بھی دابا نہیں کہتے. دابا آدمی کا نام ہے، دابا گھوڑے کا نام ہے، دابا چوپائی کا نام ہے. اللہ کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں میں موجود دابا. ایک آئے دوسری آئے، یہ جو بتا رہی کہ آسمانوں پر دوسری تمہاری جیسی مخلوق موجود. اور دوسری آیت، دوسری آیت کیا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا دَابَّةً. اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ کہ اس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا. وَمَا بَثَّ فِي کے ساتھ، اور ان دونوں میں پھیلا دیا بہت ساری عقل اور روح رکھنے والی مخلوق کو. خالی زمین کی بات نہیں ہے، یہاں لفظ فیہما گیا اور ان دونوں میں پھیلا دیا ایسی مخلوق کو جو عقل بھی رکھتی ہے اور روح بھی رکھتی ہے. دو آیت، تیسری آیت، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. یاد کرو اے انسانوں، جب وہ زمانہ آئے گا کہ تم ایک طبقے سے دوسرے طبقے کی طرف سفر کرو گے. طبق عربی گرامر کے اعتبار، عربی لینگویج کے اعتبار، زمین ایک طبق، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا. یعنی لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اشارہ ہو رہا کہ ایک دن انسان اس زمین کو چھوڑ کے مختلف آسمانوں میں جائے گا. تین باتیں، اب یہ تین آیتیں ایک طرف رکھی، کچھ احادیث سنی. ایک حدیث بہار میں ہمارے سامنے مولا کے حوالے سے آئی، ایک حدیث بہار میں ہمارے سامنے رسول کے حوالے سے آئی، ایک حدیث شیخ صدوق نے ان امام معصوم کی نقل کی جن کی ولادت پرسوں گزری. پہلی حدیث یہ کہ امام یہ ارشاد فرماتے کہ یاد رکھو، تمہاری اس دنیا کے آگے اللہ نے 40 دنیایں اور پیدا کی. تو ایک چیز آپ کو بہت شروع میں ہی ذہن میں دوہرا دینا، معلوم تو ہوگا، ہر ایک کو ریپیٹ کرنا، 40 اور 70 یہ دو لفظ عربی میں ایسے جس کے معنی کبھی ایکچوئل ہوتے ہیں کہ بھائی میرے پاس $40، اور کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، جیسے اردو میں کہتے ہیں وہاں دسیوں آدمی موجود ہیں. ایک اشتہام کے معنوں میں عربی میں 40 اور 70، یہ بڑا بہت بڑا کنفیوز کرنے والا مسئلہ جو نان عرب کو پیش آتا. اب ہمارے یہاں کا ترجمہ ہوگا 40 کا تو 40 ہی ہوگا، 40 نہیں ہوگا، لیکن عربی میں 40 کے معنی کبھی 40 ہوتے ہیں، کبھی 40 ہوتے ہیں. یہی تو ڈاکٹر موریس بیٹائی نے لکھا، کیونکہ کل اس کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی تو ابھی وہ بات ذہن میں تازہ ہے، اس لیے یہ بھی سن لیجیے. کل ذرا ڈرائی بات تھی، آج انٹرسٹنگ بات. ڈاکٹر موریس بیٹائی لکھتے ہیں، یا لکھتا ہے، یا جو لفظ بھی استعمال کیا جائے، کہ میں جس ماحول میں رہتا تھا، کرسچینٹی کا ماحول تھا، بڑا مذہبی آدمی، تو اسلام اور مسلمانوں سے ایک نفرت میرے دل میں تھی. ایک مرتبہ ایک مسلمان نے مجھے قرآن لا کے دیا کہ لیجیے آپ قرآن کی اسٹڈی کیجیے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن، اسلام، ہمارا رسول، یہ کیا. تو خیر دشمن تھا، اینٹی اسلام تھا، لیکن پڑھا لکھا ایک انٹلیکچوئل تھا. کہا کہ میں نے قرآن لیا، فرینچ زبان میں تھا، میں نے اسے پڑھا تو اور زیادہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا، واٹ اے نان سینس بک، ماذا اللہ، چھ سی کتاب ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے کہ کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کو اپیل نہ کر. تو اب تک تو اسلام کے خلاف ایک دشمنی میرے دل میں تھی ماحول کی وجہ سے، اب تو اسلام سے ایک نفرت پیدا ہو گئی اپنی پرسنل اسٹڈی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے اگر کوئی کہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے اگینسٹ کیوں، تو بس وہی باتیں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی، اب تو میں کہتا تھا اس لیے کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا، اور یہ کتنی اینٹی سائنٹک سائنس اور اینٹی لاجک بات۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ کنگ فیصل، شاہ فیصل علاج کے لیے پیرس آئے، اور اپنی فیلڈ کا ماہر ترین آدمی ہے چنانچہ اس کو ان کے علاج پہ مقرر کیا گیا۔ اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ آدمی ہم سے مل رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، لیکن پسند نہیں کرتا۔ شاہ فیصل جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ برے میں سب سے کم برا، اب یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں یہ اپنی جگہ سمجھ لیں گے بچوں کو میں کیا سمجھاؤں اس کا مطلب۔ کیا فیصل اندازہ کر لیا ذرا، اچھا اب وہ فرانسیسی یا جرمن یا کسی حد تک انگریز، اس کے دل میں جو نفرت ہوگی اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ نیوز پھیلتی ہے کہ وہاں کا شاہی خاندان کیا حرکتیں کرتا، کس طرح سے پیسہ لٹایا جاتا ہے لاس ویگاس کے جوا خانے میں، ایک تو اس کی وجہ سے نفرت، تو پوچھ لیا کہ وجہ کیا ہے، جو بھی اس کی ورڈنگ ہوگی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، تو کہا کہ بھائی آپ کا مسئلہ نہیں، مجھے اسلام ہی پسند نہیں، مجھے مسلمان ہی پسند نہیں، واؤ ڈیٹیل بتاؤ۔ تو فیصل کا بھی پہلا جملہ وہی تھا کہ میں قرآن اسٹڈی کیجیے، کیا قرآن اسٹڈی کر کے ہی تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اب فیصل نے ایک بات کہی، کیا قرآن آپ نے کس لینگویج میں اسٹڈی کیا، کیا فرینچ میں کیا، کیا نہیں، قرآن نازل ہوا عربی میں، اگر ایکچوئل قرآن کو آپ سمجھنا چاہیں تو پھر اس کے لیے اسی لینگویج میں آپ سمجھیے، کیوں عربی کے کتنے ہی لوگ ایسے جن کا ٹرانسلیشن دوسری زبان کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کیونکہ انٹلیکچوئل تھا، اس کی دشمنی ہماری آپ جیسی نہیں، ہم نہیں، ہم غلط کہہ گیا، اس کی دشمنی جذباتی لوگوں جیسی دشمنی نہیں، چنانچہ کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کروں۔ بہت محنت کے ساتھ عربی گرامر سمجھنا آسان نہیں، اس نے گرامر سی، اور پھر اس کے بعد جو اس نے قرآن کو پڑھا ایک نئی دنیا اس کے اوپر کھل گئی۔ وہی جملہ جو کل میں نے اس کا پیراگراف پڑھا، اور پھر اس کی بک کو آپ اسٹڈی کر لیجئے، واپس ایک ایک جملے سے لکھتا ہے، ایک ایک جملے سے ٹپکتا کہ کتنا زیادہ اس کے دل میں قرآن کی عظمت۔ وہ آدمی جو قرآن پڑھ کر مسلمانوں کا اور اسلام کا دشمن ہو گیا، اس لیے کہ واقعہ کچھ ورڈنگ ایسی جن میں ایک یہ مثال 7, 40 اور 70۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان تینوں کے معنی ہمیشہ ہی یہ ہوں گے کہ بہت زیادہ، کبھی 7 کے معنی تینوں ساتھی ہوتے، کبھی 40 کے معنی 40 ہوتے، اور کبھی 40 کے معنی بہت زیادہ ہوتے۔ یہ فرق وہی پہچان سکے جو اس زبان پہ ماہر۔ امیر خسرو کے جو کچھ لطیفے ہیں وہ قرآن کو بھی اگر آپ سمجھیں تو اس میں یہ چیز کام آتی ہے۔ وزیر نہ رکھا انار نہ کھایا، تو بچوں کے لیے تو بالکل ایک اجنبی جناتی زبان بن گئی۔ کا جواب یہ ہے کہ دانا نہ تھا، وزیر دانا نہ تھا اس لیے نہیں رکھا، انار اس لیے نہیں کھایا تو اس میں دانا نہ تھا۔ لفظ ایک ہے مگر اس کا مطلب کہیں کچھ ہے کہیں کچھ۔ مثلا گانا نہیں گایا، گوشت نہیں کھایا، تو گلا نہ تھا، گلا نہ ہو آدمی کا تو آدمی کیا کہے، نہ مجلس کر سکتا ہے، نہ گانا گا سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ گناہ کر سکتا ہے، مثلا۔ اور وہ گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ گلا ہوا گوشت نہیں تھا۔ اب مثلاً اب یہ 3-4 اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں نا امیر خسرو صاحب کے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اردو تو بہت ہی آسان سی زبان، عربی میں یہ مسئلہ ہوتا تو خیر۔ 40, 70 اور 60 یہ تین فیگر جہاں پہ آ جائے بہت احتیاط کیجیے گا۔ امام نے کہا اللہ تمہاری زمین کے آگے 40 زمینیں اور پیدا کی، اور ان میں سے کچھ اتنی ٹھنڈی ہیں کہ اگر تم جاؤ گے تو وہاں کی سردی کی وجہ سے مر جاؤ گے، اور کچھ اتنی اندھیری ہیں۔ یہ کہا گیا کہ جو لاسٹ پلانٹ ہے ہمارے سولر سسٹم کا، اتنی اندھیری ہیں کہ زندگی وہاں گزار دو اور تمہیں ایک رے سورج کی ایک شعاع بھی نظر نہ آئے۔ میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد امام فرماتے ہیں وہاں پہ اللہ نے ایسے صاحبان عقل کو پیدا کیا جو تم سے زیادہ اللہ کے اطاعت گزار اور عبادت گزار، نہ وہ کوئی گناہ کرتے ہیں نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس میں کمال کا لفظ ہے یہ کلام ایمان. صرف اتنا نہیں کہا کہ اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے، اللہ نے ایسے صاحبان عقل پیدا کیے، کیونکہ جس کی عقل کامل ہوگی نہ وہ گناہ کرے گا نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. یہ تو ہمارا بچپنا ہوتا ہے جو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ تو دنیا کا بچپنا ہے جو وہ اللہ کے نام سے گھبراتی. خیر یہ ایک الگ ٹاپک بن رہا. اب سنیے، راوی نے کہا مولا کیا وہ اسی آدم کی اولاد ہے جس آدم کی اولاد ہم؟ یہ ہے میرا ٹاپک ایولیوشن سے ریلیٹڈ بات. امام نے فرمایا مسکراتے، تم پوچھتے ہو آدم کی اولاد، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ آدم تھے کون اور کہاں سے آئے، ان کا سلسلہ ہی بالکل کچھ اور. اچھا ابھی حدیثوں میں ملا رہا ہوں، دوسری حدیث رسول کی، اسی بہار بہار کی والیوم 14 بہت امپورٹنٹ کتاب السماع والعالم، جس میں یونیورس سے ریلیٹڈ حدیثیں جمع کی ہیں علامہ مجلسی. کتاب السماع والعالم یونیورس سے ریلیٹڈ، اس کے اندر کتنے پیجز کی کتاب ہے؟ فل اسکیل سائز جو آپ کا اے فور کہلاتا ہے، اس کے تقریباً 1500 صفحے کی ایک کتاب، اس میں صرف وہ حدیث ہے جس کا کوئی تعلق نہ انسانوں سے نہ زمین سے آسمانوں سے. کیا وہ کلیکشن ہوگا؟ وہ تو ہے ہمارے پاس، وہ برلن کی یا جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا سعودی نہیں رہا، مگر کیا کریں ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. خیر اب واپس آئیے رسول کی حدیث. آئے علی، مجھے یاد ہے، بس اس چیز کی اجازت دیجیے کہ میں اس ایک سوال کو انکمپلیٹ چھوڑ دوں کہ کیا میرا مولا یہ باتیں نہیں جانتا تھا کہ رسول بتا رہے؟ اتنا سمجھ لیجیے یہ ایک وے آف پریچنگ تھا ہمارے لیے، ایک وے آف کمیونیکیشن تھا. خیر بات کیا ہوئی؟ اے علی، کیا تمہیں معلوم کہ اللہ نے اس اندھیرے آسمان کتنے ہی ایسے صورت بنائے کہ جہاں پر اس دنیا کے انسانوں سے بہتر انسان رہتے؟ اچھا میرے مولا نے سوال کیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ علی نہیں جانتے تھے، یہ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ. مولا نے سوال کیا، پیغمبر کا جملہ کیا تھا؟ اس دنیا کے انسانوں سے بہتر انسان رہتے ہیں، اور آگے وہی جملہ جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. مولا کا سوال سنو، اے اللہ کے رسول، تو کیا وہ لوگ ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آتے؟ بھائی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یا تو وہ عقل نہ رکھے جیسے جانور ہیں، ان کو ابلیس کیا بہکائے گا؟ لیکن صاحب عقل بھی کہا جا رہا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، ابھی میں شیطان وہاں کیا کرتا؟ یا ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آتے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا، اے علی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ یہ پتا ہے کہ ابلیس کون ہے نہ یہ پتا ہے کہ آدم کون، اس لیے کہ آدم اور ابلیس کا تعلق تمہاری اس دنیا سے ہے، اس دنیا سے نہیں. تیسری حدیث خود میرے مولا کی بہار لنوار. تو بات نکل آئی باتوں میں، جب میرا مولا کچھ نور اہل بیت کی تفصیل بیان کر رہا کہ ہمارا نور کتنا پرانا، تو اس کے اندر جو مولا نے تفصیل بتائی کہ 4000 سال یہ نور یہاں رہا اور 4000 سال یہ نور وہاں رہا، اتنا سے تو اتنا لمبا وہ ٹائم پیریڈ بن گیا کہ مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی کھڑا ہو گیا. میں نے شاید پہلی اور دوسری مجلس میں عرض کیا کہ دشمنان اہل بیت تو گروہ بھی مجالس میں آتا تھا، اور جس کا کام ہی یہی تھا کہ نعوذ باللہ مسلسل ٹونٹنگ کرتا رہے یا اعتراض کرتا رہے، جہاں کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے تو مذاق اڑاتا رہے. جس میں سے ایک آدمی جو علی سے اپنے بالوں کی تعداد پوچھ رہا. اچھا یہ بھی تاریخ میں لکھا کہ بعد میں وہ گنجا ہو گیا تھا. اچھا وہ ایک الگ بات تھی، چونکہ اس کی انکمپلیٹ بات آ چکی تھی، وہی لوگ سمجھے ہوں گے جو اس تقریب میں تھے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اچھا اب ایسے ہی کسی آدمی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ مولا، یہ جو آپ نور کی حالت بتا رہے ہیں یہ ٹائم پیریڈ، تو اتنا زمانہ تو نہیں گزرا حضرت آدم کو. اسلامی ہسٹری میں تو ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جو عام طور پہ بائبل میں آیا ہے اس کے اعتبار سے حضرت آدم میکسیمم 10000 سال پہلے کے، اور یہ سائنٹسٹ نے تو یہ بتایا کہ انسان 1 ملین سال پہلے تھا, تو یہ دونوں چیزیں ٹیلی نہیں کر پا رہی ایک دوسرے سے. آدم 10,000 سال پہلے, اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان 1 ملین سال پہلے بھی تھا. تو یہ آدم 10,000 سال پہلے اور آدمی کا کوئی اسکیلیٹن ملا 1 ملین سال پہلے, ان دو کے درمیان جو فرق پڑ رہا 9 لاکھ سال کا, 9,90,000, وہ کیسے فل ہو؟ یہ حدیث فل کرے گی. امام ایک مرتبہ اسے کا بیٹھ گیا, وہ اتنا کرا ابجیکشن, آپ کیا بات کر رہے ہیں, آدم کو اتنا عرصہ نہیں گزرا, آپ کا اولاد ہے آدم. امام نے کہا اللہ نے ایک آدم پیدا نہیں کیا, 70 آدم کو اللہ نے اسی دنیا میں بھیجے, تم لوگ آخری والے آدم کی اولاد میں سے. اب آئیے قرآن کی ایک آیت اور ذہن میں لے آئیے, یہ مجالس کے اندر کسی اور ریفرنس میں پڑھی جاتی ہے, مسئلہ خلافت, مگر اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی وہ آیت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. مسئلہ خلافت میں کون سی آیت پڑھی جاتی, وہ پڑھی جاتی اتج آلو پیا میس سے دو یس فی کو دما. جب خدا نے کہا کہ اے فرشتوں میں آدم کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں, اور یہ ان آدم کی بات ہو رہی ہے جو ابلیس کے زمانے میں, یا ابلیس جن کے زمانے میں تھا, یہ لاسٹ آدم, تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے خدا کیا تو ایسے کو اس دنیا میں بھیجے گا جو فساد برپا کرے گا وہ یوگ سے کو دماغ خون بہائے گا. اب ایک سوال یہ بہت پرانا ہے قرآن سے ریلیٹڈ, فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ جسے بنایا جا رہا ہے آگے چل کے کیا کرے گا؟ بھائی ابھی تو وہ بنے بھی نہیں ہیں, پلاننگ ہو رہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے گا, تو آگے کیسے پتا چل گیا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ فرشتوں نے اتنا لمبا قیاس یا اتنا لمبا گیس کیسے لگا دی جبکہ کوئی وہاں پہ تکھی نہیں تھی؟ لیکن فرشتوں کا اعتراض تو قرآن نے لکھا. اب علماء نے 1400 سال میں اس کے مختلف جواب دیے, بہت سارے جواب, لیکن ایک جواب یہ بھی, اور یہ امام نے دیا, الہ الشرائع کے اندر بھی یہ جواب, امام نے فرمایا یہی بات کہ فرشتے یہ فرسٹ آدم کو کوئی تھوڑی دیکھ رہے تھے, اس سے پہلے اتنے آدم اور ان کی جنریشن کو دیکھ چکے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ اے خدا دوبارہ پھر تم ایک آدم کو پیدا کر رہا, پھر وہی خوریزی کا سلسلہ. اور اس کے ساتھ ایک حدیث اور ملا دیجیے, اب میں ساری حدیثیں اور آیتیں جمع کر کے ایک طرف رکھتا جا رہا ہوں, پتا نہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ دوسری طرف کوئی ایسا بٹن دب رہا ہے کہ سب ڈیلیٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا خیر, اب واپس آئیے, وہ جو حدیث چل رہی تھی, امام نے کہا اللہ نے 70,000 آدم پیدا کیے جن میں سے 70 تو تمہاری اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا, اور شیطان ابلیس یہ دو الگ چیز ہے, شیطان الگ چیز ہے, ابلیس الگ چیز ہے. یعنی ابلیس تو ایک پارٹیکولر شخصیت کا نام ہے جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. شیطان میں اور بہت ساری چیزیں آتی, وہ بھی آتا ہے لیکن اور بہت ساری چیزیں بھی آتی. تو اب ابلیس, اس کی اتنی ہسٹری ہر ایک کو پتا ہے نا کہ آدم سے پہلے وہ لوگ اس دنیا میں رہا کرتے اور سب نے خدا کی نافرمانی کی, خدا نے عذاب بھیج کے سب کو ختم کیا, اس کو آسمان پہ بلا لیا. تو آدم یعنی کون آدم؟ جن کی اولاد ہم, یہ فرسٹ انسان نہیں ہے جو پیدا ہوئے اس یونیورس میں, نہیں, یونیورس تو بہت بڑی چیز ہے, یہ اس دنیا ہمارے اس پلانٹ کے اوپر سب سے پہلے نہیں ہے, ہاں لاسٹ ہے جس کے بعد قیامت آ جائے. ان سے پہلے ایٹ لیسٹ 69 تو آدم اس دنیا میں پیدا ہوئے. آدم مینس ایک آدمی نے پوری جنریشن, اور یہ 69 بھی اس وقت ہم مانیں گے اگر یہاں 70 کے معنی 70 لے, اور اگر وہ جو عربی محاورہ ہے کہ 70 بعض اوقات سینکڑوں کے لیے آتا تو کئی مرتبہ انسان کی نسل پیدا ہو کے ختم ہوئی. اب آئیے ایک مختصر سی بات اور عرض کروں, ڈاکومنٹری پروف ہے لیکن آج کا سائنٹسٹ اور آج کے سو سال انٹلیکچوئل ہر اس چیز کو چھپاتے ہیں جس سے کسی طرح اللہ یا اسلام ثابت ہوتا. اب ایک مختصر سی بات, ڈارون ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان بندر سے پیدا ہوا, اور اس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں, لیکن ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ ایک ایسا پیر کا نشان ملا ہے فٹ پرنٹ جس میں آدمی اور بندر دونوں ساتھ چل رہے ہیں, اور فوٹو کاربن نے یہ بتا دیا اس ٹیکنیک نے کہ یہ 1 ملین سال پہلے کے نشان ہے. کیا اس سے میں نے کیا بات کہی, میں کہنا کیا جا رہا ہوں, اس سے دو باتیں پتا چلی. پہلی بات یہ پتا چلی کہ وہ جو سائنٹسٹ کا بہت پرانا اعتراض ہے کہ آدم تو 10,000 سال کے ہیں, ہمارے پاس یہ 1 ملین سال پرانا فٹ پرنٹ. اچھا نہیں, میں ذرا خود بھی تھک گیا ہوں, بہت لمبی مجلس ہو گئی, اس لیے ذرا سی اس بات کو غلط انداز سے پریزنٹ کیا, اس کو صحیح کر کے سن لیجیے. اردو کا ایک شعر ہے جو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے, اس کا ٹرانسلیشن کیسے کروں؟ اچھا, جو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے, الجا پاؤں یار کا زلفے دراز میں, جو آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے. یہ فوٹو ان سائنٹسٹ نے اس لیے باقاعدہ وہ جنگل کے اندر فٹ پرنٹ کا اس کو اٹھایا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اکارڈنگ ٹو ریلیجن, کرسچینٹی ہو, جوز اور مسلم, ہیومن ہسٹری ہے 10,000 سال, اور ہمارے پاس وہ پرنٹ ہے, وہ فوٹو ہے جو بتا رہا ہے کہ 1 ملین سال پہلے بھی آدمی یہاں تھا. تو ٹھیک ہے, کرسچن جواب دیں, جوز جواب دیں, آپ مسلمان جواب دیں, ہمارا ایمان تو کہہ چکا کہ یہ والا آدم 10,000 سال کا ہوگا, ایسے تو پتہ نہیں کتنے آدم گزر چکے ہیں, تو ہمارے لیے 1 ملین سال کوئی مسئلہ نہیں, خصوصاً جن کو حدیث نور یاد ہے. مگر اب ہم نے بڑھ کے ایک سوال ان سے کیا کہ وہ تو اس یہ دکھانے کے لیے لا رہے تھے نا کہ دیکھو آدمی تو 1 ملین سال پہلے بھی, ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تھا نا بندر سے بنا, بندر یاد والا نہیں, وہ جو خاص اس کی اسپیشی بتاتے ہیں جو ختم ہو گئے تو آدمی بنا, کنورٹ جب ہو جائے گی وہ ختم ہوگی تو نئی چیز بنے گی. تو یہ بتائیے دونوں کے پیر کا نشان صاف کیسے آ گئے؟ یہ تو بتا رہا ہے کہ ایک ہی ٹائم پیریڈ میں دونوں زندگی گزار رہے, یہ فوٹو کو چھپا دیا گیا, لیکن میرے پاس یہ فوٹو موجود ہے, کنڈیشن ایک ہی ہے. البتہ جس انگلش بک میں یہ فوٹو چھپا ہے اس کا نام اور اس کے رائٹر کا نام, تو شاید آپ انٹرنیٹ کے تھرو اس کو حاصل کر لیں. اب آئیے بہت انٹرسٹنگ بات, وہ یہ کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ یہ والے آدم آخری آدم, ان سے پہلے دوسرے آدم پیدا ہو چکے ہیں, پورا اپنا پیریڈ مکمل کر چکے ہیں, پوری ایک جنریشن چل چکی, پھر اللہ نے اس کو ڈیو ٹو اینی ریزن ختم کیا اور ایک نئی جنریشن کو پیدا کیا, اور 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ پلس شیطان کا سلسلہ یہ لاسٹ آدم کے لیے, مگر اپنے بارے میں کہا کہ ہر آدم اور ہر نسل انسانی نے ہمارا کلمہ پڑھا ہے, وہ ابھی ایک طرف رکھی, ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. دو بہت ہی انٹرسٹنگ حدیثیں اور سن لی, ایک حدیث اور ایک ڈاکومنٹری پروف. حدیث یہ کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا جب لوگوں نے آگے کہا, کون سے لوگوں نے, وہ شیعہ نے حیدر کرار جو اہل بیت کی محبت کے جرم میں مظالم کا نشانہ بنائے جا رہے تھے, بغداد ان کے خون سے بنا, 10ویں امام کے زمانے میں کتنا بلڈ شیڈ ہوا شیعہ کا, یہ ڈیٹیل کچھ آئے, ڈیٹیل نہیں, ان شارٹ کل کی مجلس میں آئے گا, اور اس سے پہلے کی پوری ہسٹری. مولا کیا کریں, ہم عقیدہ بچا کے آخرت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, مگر صرف محبت اہل بیت کے جرم میں ہم کو شہید کیا جا رہا. مولا کیا کوئی معجزہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے؟ اب ورڈنگ یہ نہیں کہ ورڈنگ میری ہے, لیکن اسی قسم کا سوال کہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں. دیکھیں یہ سوال بالکل لاجیکل اور کامن سینس کا, جب عراق میں صدام کے مظالم بہت بڑے تھے تو عراق کے مومنین نے کسی انداز سے یہ بات کہی, جب پاکستان میں سپاہی صحابہ کی طرف سے یہ کلنگ اور لوٹنگ اور شوٹنگ بہت ہوئی, وہاں کے مومنین نے یہی بات کہی, الفاظ ہو رہے ہوں گے کہ مولانا کوئی دعا, کوئی تعویذ, کوئی وظیفہ, کوئی ایسا عمل کہ ہم وہیں پہ اہل بیت بھی رہے اور ہمیں اس میں کوئی قربانی نہ دینا پڑے. دیکھیں ایسے رف اس ٹائم میں تو کوئی نہیں کہے گا, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کو ماننے کا کم از کم یہ فائدہ تو ہونا چاہیے کہ ہماری جان اور ہمارے بچے اور ہمارے کاروبار محفوظ رہے. تو یہ جہاں بھی جن پر کوئی مصیبت آتی ہے, یہ فطری بات ہے, وہ چاہے وہ دعا ہی کا لفظ کیوں نہ کرے, جس کے لیے زمانے کے امام نے آپ کو بتایا نا کہ تم ہم سے دعا مدد مانگتے ہو. ہمارے دادا نے جو زیارت جامعہ تمہیں بتائی کیوں نہیں پڑھتے, اور زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے, نافلہ شب کیوں نہیں پڑھتے, مفاتی میں جا کے سید رشتی کا واقعہ نو امام کی اس حدیث کے ذیل میں پڑھ لیجئے کہ موسیٰ ابن عبداللہ نخعی نے جو روایت نقل کی ہے دسویں امام سے, دسویں امام اسی کے آخر میں یہ واقعہ. تو یہ بارہ آدمی سوال کرتا کہ جب اس زمانے میں تو واقعہ بغداد بن رہا ہے مومنین کے خون سے, مولا تو ایسا معجزہ کہ ہماری جانیں بچ جائیں, ہم محفوظ ہو جائیں. امام نے کہا دیکھو جو ہماری محبت اپنے دل میں رکھتا اسے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب پتا نہیں راوی نے کیا ایسی بات کہی, کوئی ایسا جملہ ضرور تھا, اس کی نیت بھی ٹھیک ہوگی لیکن کچھ ایسا اس کا مفہوم بنا جو تقریباً اس کے یہ معنی نکلے کہ مولا اب میں کیسے کہوں کہ راوی کی بھی توہین نہ ہو کیونکہ اس کی نیت میں خرابی نہیں اور آپ تک بات بھی پہنچ جائے. کچھ اس طرح کا مفہوم تھا کہ مولا آپ تو ہم کو تسلی دے رہے ہیں لیکن آپ کو کیا بتا, آپ تو آرام سے بیٹھے, اب کون آپ کے اوپر ظلم کرنے آ رہا ہے, سارے ظلم تو ہم پہ ہو رہے ہیں. یہ کہا نہیں لیکن الفاظ کچھ ایسے تھے کہ جس سے یہ مفہوم نکلا. تو امام جواب میں کہا سنا تمہیں نہیں پتا کہ اس آسمان پر کتنے ہی سیارے اور ستارے ایسے جہاں پر ہمارے مخلص ماننے والوں کی بستیاں ان سے بھری ہوئی ہیں, وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم سال میں ایک مرتبہ ان کو اپنی زیارت کراتے ہیں, ہم چاہیں تو ہمیشہ وہاں رہ سکتے ہیں, تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں. یہ حدیث بھی اپنی جگہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے کہ ہمارے لیے کتنی قربانیاں تھیں, لیکن کہا امام نے کہ آسمان پہ ہم جاتے ہیں اور آتے ہیں. اس سلسلے کی پہلی مجلس معراج آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی تھی, اور وہ ایسا شوق کچھ لوگوں کو پہنچا کہ اس دن کے بعد سے آج تک نہیں آئے, کچھ ڈرائی بن گئی تھی, تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جاتے ہیں راتوں رات اور واپس آتے ہیں, آج تو خیر کوئی بات نہیں, بچہ بھی جانتا ہے کہ اسپیس ٹریولنگ اور اتنی فاسٹ ٹریولنگ بالکل پاسبل, مگر اس حدیث کو میں اس ریلیشن اس کانٹیکسٹ میں ہی پڑھ رہا ہوں, اسپیس ٹریولنگ اس کو میں پڑھ رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ اسی آسمان پر کتنے ہی ایسے سیارے ستارے کہ جہاں بستیاں بھری ہوئی ہیں محبان اہل بیت سے جو ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں. ستر آدم, ستر ہزار تم آخری آدم ہو. اور اب ایک بہت ہی اہم سوال کہ یہ جو دوسری دنیا کے انسان ہیں کیا کبھی ان کا کوئی کانٹیکٹ اس دنیا سے ہوتا ہے؟ اب میں بالکل ڈیٹیل میں جانے کے موڈ میں نہیں ہوں, 9:25 ہو چکے ہیں, آپ سے زیادہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, کچھ لوگ گھڑی دیکھنا بھی چاہتے ہیں شرماتے بھی ہیں, تو میں بتا رہا ہوں کہ میں یہ ذمہ داری خود انجام دے رہا ہوں. بس یہ آخری بات, اور پھر انشاءاللہ یہ موضوع وائنڈ اپ ہوگا کل یا نیکسٹ سنڈے کو. وہ آخری بات کیا ہے, سائنسدانوں کی کھوپڑی بھومی بھی ہے بہت ہی سلینگ الفاظ, یا ان کے دماغ چکرا رہے ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کس چیز کا جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں. کیریئرز آف گاڈ 100 صفحے کی اس کتاب کا نام ہے, کہ اگر آپ کو مل جائے, ہو سکتا ہے پروناؤنسیشن میں نے غلط پڑھا, CHARROIEES کیریئرز آف گاڈ بہترین کتاب تھی, جس کو جب میں نے پڑھا تھا 1986 میں تو اس وقت تک اس کی تقریباً 10 ملین سے زیادہ کاپیز بک چکی تھی, اور اس میں چونکہ خالی میٹر نہیں ہے ساتھ میں فوٹو بھی, اسی آتھر کی سیکنڈ کتاب کے اندر وہ دوسرا والا فوٹو, لیکن ابھی جو میں کہہ رہا ہوں, استنبول میں ایک میوزیم ہے جسے اردو میں اور فارسی میں اور ترکی میں توپ کاپی کا میوزیم کہتے ہیں, توپ کاپی, انگریزی میں بھی سمجھتا ہے توپ کاپی اور بھی کچھ منہ گھما کے پڑھ لیجیے وہ بن جائے گا انگریزی کا لفظ, ایک بہت ہی مشہور میوزیم ہے. اس میوزیم کے اندر ترکی کے ایک ایڈمرل کے کچھ میپس ہیں, ایڈمرل تھا پورا جو ترکی کا اس زمانے میں فلیٹ تھا اس کو کمانڈ کرتا تھا, پہری رئیس اس کا ترکی کا نام ہے پتہ نہیں انگلش کا کیا پروناؤنسیشن ہو, اس کے میپس نکلے وہ وہاں رکھے ہوئے, اور یہ میپس جس وقت اس میوزیم کے اندر دیکھے گئے تو اس وقت کسی کو پتا نہیں تھا بعد میں پتا چلا کہ برلن کی جو لائبریری اسٹیٹ لائبریری اس کے اندر تو اس ایڈمرل کی پوری فائل ہے میپس کی بنی ہوئی. یہ جو میپس تھے یہ میڈیٹیرین اور ڈیڈ سی کے علاقوں کے تھے جہاں اسلامی حکومت تھی. اب یہ نقشے تقریباً کم سے کم یہ 5 سینچری پہلے کے کا تو ایڈمرل ہے. اب یہ نقشے ہیں, سمجھنا اس کو مشکل ہو رہا تھا. چنانچہ امریکہ کے بہت ہی مشہور جیولوجسٹ رچرڈ آرلنگٹن, وہ بک میں اس طرح اس کا نام ہے جسے بہت ہی مشہور آدمی ہے, اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ نقشے سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ کہاں گئے. آپ کی جو کہ فیلڈ یہی آپ اس کو سمجھائیں, کافی اس نے اسٹڈی کی. اس کے بعد اس نے یہ جملہ اس نے کہا جو میں پہلے کہہ گئے کہ یہ نقشے میڈیٹیرین, ڈیڈ سی یعنی سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ اور اس کے بعد جو میڈیٹیرین کا علاقہ ہے ساؤدرن یورپ اور ناردرن افریقہ, یہ وہاں کے ہیں لیکن ذرا سے بے چکے اور بے ڈھنگے بنے ہوئے. نقشہ جس نے بنایا وہ کچھ ٹیڑھا میلا سا نقشہ بنایا ہے, عام آدمی تو پہچان بھی نہیں پائے. وہ چونکہ اس فیلڈ کا ماہر تھا اس نے کہا نقشہ ہی سے علاقے کا, تو کہا کہ اب اس نقشے کو ذرا صاف سیدھا کر دیں. چنانچہ اس نے اپنے ایک اور پروفیسر دوست کی مدد لی اور ان دونوں کی مدد سے انہوں نے گلوب پر اس نقشے کو پہلے منتقل کیا اور اس کے بعد پھر اس نقشے کو بنایا. یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا جب سیٹلائٹس اسپیس میں بھیجے جا رہے تھے اور وہاں سے جو تصویریں وہ کھینچتے تھے وہ آ رہے تھے. اب تو خیر ٹی وی پہ روزانہ جو ویدر کا فورکاسٹ ہے اس میں تو خصوصاً دکھاتے ہیں. حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ پتا چلا کہ یہ جو نقشے 5 سینچری پہلے ترکی کے سیڈرل کے پاس ملے, یہ نقشہ صرف وہ آدمی بنا سکتا جو اسپیس کے اندر قاہرہ کے اوپر کھڑا ہو اور اس کے بعد میں دنیا پہ نگاہ ڈالے تو اس وقت میڈیٹیرین اور ڈیڈ سی کا یہ نقشہ بنے گا. اور یہ نقشہ ایڈمرل کے فائل میں لکھا ہے کہ اس کو ترکی میں کہیں کوئی زمین وغیرہ کھود رہی تھی ترکی کے اندر, بہت پرانے پرانے آرکیالوجی سے ریلیٹڈ جگہ وہاں سے ملے ہوئے. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ سیٹلائٹ جو اس 50 سال کی ٹیکنالوجی ہزاروں سال, اچھا نقشہ جو تھا جب وہ جو پیپر وغیرہ ہر چیز کی آج کل ایج پتا چل جاتی, یہ ایٹ لیسٹ 5000 سال پرانا پیپر ہے. پیپر بھی کہاں تھا وہ خالص 5000 سال پہلے اسپیس میں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی اس ریجن یا اس علاقے کو دیکھے تب جو نقشہ بنا سکتا ہے ورنہ امپاسبل. ایک بات ابھی یہ تھی سامنے کہ دوسری بات آ گئی. ساؤتھ امریکہ ایک بہت ہی مشہور ملک ہے پیرو, اس کے کیپیٹل سے لیما نامے کیپیٹل کا 400 مائل ساؤتھ میں جایا تو وہاں پہ ایک شہزادی کا ٹام ملا ہے. وہ جو پرانے زمانے کا کنسٹرکشن ہے بڑے بڑے پتھر اس سے بن, اس کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تصویر ملی, ہاتھ کی فوٹوگراف نہیں جو دیوار کے اوپر بنائی جاتی ہے. اور وہ تصویر یہ کہ اگر ایک بچے کو بھی اس کے سامنے کھڑا کر دو تو وہ دیکھ کر کہہ دے گا کہ یہ کوئی راکٹ ہے جس میں کوئی ایسٹرونٹ بیٹھ کر یا آ رہا ہے یا جا رہا ہے. وہی سر کے اوپر پہننے کا جو ہیلمٹ ٹائپ کا ہوتا, وہی اس میں اینٹینا نکلا ہوا ہے, وہی لباس جو ایسٹرونٹ پہنتے ہیں ویسے ہی جوتے, اسی طرح کا راکٹ کا پیڈل, اسی طرح کی راکٹ کی مشین اور بالکل اسی طرح کا اسٹرکچر. یہ فوٹو تو چھپا ہے اس کتاب میں. ساؤتھ امریکہ پیرو لیما کیپیٹل, وہاں تک چونکہ انٹرنیشنل فلائٹ جاتی ہے, میں پورا راستہ آپ کو سمجھا دوں, وہاں سے آپ کوئی کوچ لیجیے 400 مائل اس کے ساؤتھ, پوری تصویر بنی ہوئی راکٹ اور ایک ایسٹروناٹ بیٹھا وہاں پر. ایک ہسٹری یا اسٹوری بہت پہلے سے وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہے جنریشن, کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے بزرگوں سے ملنے کے لیے آسمان سے کوئی آدمی اترا تھا اور اس نے اس شہزادی کو ایک گفٹ دیا تھا. لیکن ایسی اسٹوریز تو کہاں نہیں ہوتی, فیری ٹیلز. لیکن باقاعدہ جس وقت یہ ٹام کھولا گیا راکٹ ایسٹروناٹ کا لباس بالکل وہی تھی, نارتھ امریکہ، میکسیکو کے جنوبی علاقے میں پتھروں کا بنا ہوا ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جو امپوسیبل ہے کہ 5000 سال پہلے کا انسان بنا سکے، اور اس کے بعد بہت ریسرچ ہوئی کہ یہ کس لیے بنایا گیا ہوگا، بہت بڑا پلیٹ فارم پتھروں کا بنا، اور ایک ہی اس کا عقل قبول کرے، ایک ہی اس کا سولوشن ہے، لیکن اس کو سائنٹسٹ نہیں مان سکتے، بالکل ایسا ہے جیسے راکٹ کے اتارنے اور راکٹ کے لانچ کرنے کا جو پیڈ بنایا جاتا، پورا اس کا کنسٹرکشن اسی اصول کے اوپر، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں کہ میکسیکو کے اندر راکٹ کا لانچنگ پیڈ 4000 سال پرانا منیمم، جب ٹیکنیک آ گئی ہے کہ آپ ہر چیز کی عمر پتا چلا سکتے، پیو اس کے ساؤتھ میں راکٹ اور راکٹ میں بیٹھنے والے ایسٹرونوٹ کی تصویر، استنبول اور استنبول کے ساؤتھ میں ٹرکی، باقاعدہ وہ میپ جو سوائے اس آدمی کے جو اسپیس میں پہنچ چکا ہو کوئی نہیں بنا سکتا، کیا جواب ہے، کیا ریپلائی ہے، سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، مگر امام کی حدیث ہے جس میں مسلسل امام یہ فرما رہے ہیں، انبیاء کے حوالے سے بھی اور پرانے آدم کے حوالے سے، ہم جاتے ہیں آسمانوں پر اور واپس آتے ہیں، اللہ نے آسمانوں پر آدم پیدا کیے ہیں جو تمہاری اس دنیا میں آ کے جا چکے ہیں، یا تو سائنس کوئی ایسا جواب دے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، صرف ایک جواب وہ کیا کہ ساری باتیں چھپا دیں، چھپی ہوئی، اس لیے اتنی اہم اہم باتیں جو باقاعدہ یعنی پکچر میپس ڈاکومنٹری پروف جسے کہتے ہیں، بالکل اس کو چھپا دیا، آدم ایولیوشن انسان اس دنیا کے اندر پوری یونیورس اونلی صاحب عقل مخلوق ہے یا اور بہت ساری، اور آخری حدیث سنیے اس ٹاپک کی، اس ٹاپک کی کون سا ٹاپک، اسلام و سائنس، میں ابھی نہیں خوش ہوئی ہوں، اس کی تو بہت حدیثیں آئیں گی، ایولیوشن اور کریشن آف مین کائنڈ سے ریلیٹڈ، یہ حدیث وہ ہے جس کی ڈیٹیل علامات ظہور امام کے ریفرنس سے نیکسٹ منتھ شابان کے اینڈ میں پھر آئیں، اللہ کے رسول کی مشہور حدیث جسے شیعہ اور سنی تمام علماء نے کوٹ کیا، کہا ہے کہ آخری زمانے میں جب میرا بیٹا ظاہر ہونے والا ہوگا، آسمانوں سے عجیب و غریب مخلوق آ کے تم سے بات کرے گی، ایک حدیث ہے، آسمان کے سواریاں ہوں گی، وہاں سے عجیب و غریب مخلوق آ کے تم سے بات کرے گی، ایسی کہ نہ اس سے پہلے تم نے کبھی ان کو دیکھا ہوگا نہ کبھی ان کے بارے میں سنا ہوگا، اب سمندروں میں اترنے کا وقت آ گیا، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اتنے گھبرا گئے کہ آپ کا دل چاہتا ہے جاؤ سمندر میں جا کے خودکشی کر لو، ہم نے یونیورس سے بات شروع کی، یونیورس کیسے بنی، زمین کیسے بنی، آدمی کیسے بنا، اب ذرا سا سمندروں سے ریلیٹڈ، خاص طور پر وہ حدیث جو فرینچ فلم ڈائریکٹر کو کل میں اسلام پڑھا گئی، لیکن کل ہمارا یہ ٹاپک آج کے انداز پر نہیں ہوگا، کل ذرا سی کچھ وائنڈ اپ والی باتیں ہوں، اتنا زیادہ سائنس سائنس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف وہ چیز ہم مانیں گے کہ جو سائنس میں نہیں، یہ تو مولا کے اس فرمان کے مطابق من لم یعرف علم الحیات والتشریح فہو النجین فی معرفت اللہ، جو علم حیات یعنی فلکیات کا، آسمانوں کا علم اور بدن انسانی کا علم نہیں رکھتا تو معرفت خدا میں ہمیشہ ناقص اور ناتمام رہے، یہ معرفت کو بڑھانے کے لیے، ورنہ اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں، بلکہ اگر کبھی سائنس الٹی بات کہے جیسے ہم نے دیکھا کہ جینیٹک انجینئرنگ کی ترقی سے پہلے ڈارون کی تھیوری کو سائنسدان مان کر وہ بات کہہ رہے تھے جو 100% اگینسٹ اسلام تھی، کہ اسلام اللہ کے بغیر اسلام نہیں، اور ان کا ثبوت ڈارون کے ذریعے یہ تھا کہ اس کائنات میں اللہ نہیں، پھر بھی ہم نے مانا اللہ، تو سائنس اسلام کی تصدیق نہیں کرتی، سائنس تو بس علم کا نام جو ہر 100 سال کے بعد اپنی کوئی غلطی مان کر یہ تسلیم کرنے میں مجبور ہوتی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے بھی سچ کہہ رہا تھا، آج بھی سچ کہہ رہا ہے، قیامت تک تو کہے گا ہم آج تک غلطی پر تھے، آج ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا. اور جب یہ جذبہ سارے انسانوں میں بیدار ہو جائے گا تو وہی ظہور امام کا زمانہ ہوگا، وہی ظہور امام کا زمانہ ہوگا جس کے لیے رسول اللہ نے تیاریاں شروع کی تھی، اور یہ سلسلہ ہر معصوم نے آگے بڑھایا ظہور امام کے لیے تیار ہو جائے. لیکن پیر پر پہنچ گیا یہ سلسلہ جب ان امام معصوم کی امامت آئی جن کی آج شہادت کی رات ہے. مجلس کے شروع میں نے عرض کیا کہ یہ شب شہادت، یعنی ہمارا دسواں امام جسے معلوم ہے کہ غیبت سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ غیبت کے لیندی ہو جانے کی وجہ سے لوگ امام زمانہ ہی کے عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں. تو اتنا اپنے شیعوں کو علمی اعتبار سے تیار کر دیا جائے کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور اسی لیے پروردگار دسویں امام کو اتنا لمبا ڈیوریشن آف امامہ دیا، 34 سال پیغمبر کا نبوت کا ڈیوریشن ہے 23 سال، مولا کی امامت کا ڈیوریشن ہے 30 سال، امام حسین کی امامت 12 سال، چھٹا امام ہے 35 سال، یا دسواں امام ہے 34 سال اور کچھ مہینے. اتنا ڈیوریشن اس لیے دیا کہ وہ سارے کام مکمل ہو جائیں جو مجلس کے شروع میں میں نے بتائے تھے، اور جن میں سے ایک کل کا ہمارے لیکچر کا انٹروڈکشن بنے، صرف انٹروڈکشن. مگر پھر وہ وقت آ گیا کہ ظالم حکمرانوں نے ریئلائز کر لیا کہ ہم جو سمجھ رہے کہ دسویں امام گھر میں خاموش بیٹھے ہوئے، یہ خاموش نہیں بیٹھے، یہ اتنی بڑی تبدیلی لا رہے عالم اسلام. خاص طور پر ایک جملہ جو کم سے کم 15 منٹ کی ڈیٹیل چاہتا ہے لیکن وہ شاباد ہی میں اچھی لگے گی. جیسے ہی ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے گھر بہو آ گئی اور ان کے بیٹے کی شادی ہو گئی، بس کہ اب تو ان کو اس دنیا میں نہیں رہنے دینا. آپ کا ایک سوال ہوگا، بہو آ جانے سے خسر کو شہید کیوں کیا جا رہا؟ اس کا جواب شاباد. لیکن جب تک حکمران یہ سمجھ رہے کہ ان کا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، یعنی ان کا پوتا اس دنیا میں آنے کا کوئی چانس نہیں، اس وقت تک پھر بھی ذرا سے وہ لوگ لینینٹ. جیسے ہی یہ پتا چلا کہ دسویں امام کی بہو آ گئی اور 11ویں امام سے ان کی شادی ہو گئی، اب وہ مل نہیں رہی ہے کہ کہاں پر، غیبت نرجس خاتون سے شروع ہوئی، گھر میں ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہی. تو کہا پہلے ان دسویں امام کو شہید کرو، پھر 11ویں کی جانب متوجہ ہو جائے. اور یہ پلاننگ آج کی رات مکمل ہوئی جب 3 رجب سن 254 ہجری سامرہ شہر اور ایک مرتبہ غزہ میں زہر ملا کے اس طرح دسویں امام کو کیا گیا کہ آج کی ساری رات میرے دسویں امام نے تڑپتے ہوئے گزاری. اللہ لعنت کرے اس محتس باللہ پر کہ جس نے آج کی رات دسویں امام کو زہر دے کے شہید کروایا. اور کل کی صبح خاندان اہل بیت کے لیے ایک مرتبہ پھر ایک ایسی صبح بن کے نمودار ہوئی کہ جب فاطمہ زہرا نے اپنے پوتے کا ماتم شروع کیا، جب خاندان اہل بیت ایک مرتبہ پھر سوگوار و عزادار بنا، اور جس وقت میرے دسویں امام کا جنازہ اٹھا تو میرا 11ویں امام لوگوں کو پہلی مرتبہ نظر آیا، ننگے سر گریبان چاک. کسی نے اعتراض کر دیا، فرزند رسول آپ نے گریبان چاک کر لیا؟ کہا ہارون کی موت پہ موسیٰ نے گریبان چاک کیا، میرا بابا تو فخرے ہارون اور فخرے موسیٰ تھا، اس کا غم تو ہر ایک کو کرنا چاہیے. اے میرے گیارہویں امام, آج آپ یتیم ہوئے اور آپ کو اس یتیمی کا دکھ کتنا ہے وہ اس واقعے سے بھی ظاہر ہو رہا کہ ننگے سر گھر سے باہر آئے, گریبان چاک کر کے گھر سے باہر آئے, ناتم پر اعتراض کرنے والے کو مسکت جواب دے کے خاموش کیا. لیکن اے میرے گیارہویں امام, اگر یہ جملہ توہین کا نہ ہو تو ہمیں عرض کرنے دیجئے, آپ پر یتیمی آئی جو دنیا کی سب سے بڑی مت ہے.